الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا عهد له، ولا دين لمن لا أمانة له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. گرامی قدر اور محترم عزیزوں، بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کی ہے، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اولی طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور عمومی طور پہ اہل اسلام اور امت محمدیہ کو استقامت علی الحق کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنے کا حکم فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اغیار یعنی آپ کے مسلک کے جو مخالفین ہیں، آپ کے عقیدے کے جو مخالفین ہیں، آپ کی عبادت کو جو نہیں مانتے، آپ کی توحید کو جو نہیں مانتے، ان کو راضی یا خوش کرنے کی فکر مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو ہماری طاقت، ہماری فکر، ہمارا وقت ان عناصر کو خوش کرنے یا راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، اس ہم اپنی قوت اور وقت اور فکر کو اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صرف کر لیں، تو یہ ہمارے لیے بدر جہاں بہتر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی قرآن کریم نے کہا ہے کہ اگر اغیار اور دیگر مسالک و مذاہب والوں کو خوش رکھنا ہے، یا ان سے صلاح اور رضامندی کا نظام رکھنا ہے، قرآن کریم کہتا ہے اس وقت تک یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ مسلمان ان کے دین کی اتباع شروع نہیں کر دیں گے. اور یہ مسئلہ سمجھنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سنن مبارکہ، آپ کا دور نبوت اور اس میں آپ نے انسانوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے جو اعمال اپنائے ہیں ان پہ بھی توجہ دینا ضروری ہے. یہ مسئلہ بالکل طے ہے کہ اہل اسلام اور اہل کفر میں زمین و آسمان جیسا فرق ہے. کافر 100 صفات سے بھی متصف کیوں نہ ہو اور کافر میں دنیا کے لحاظ سے وہ تمام خوبیاں موجود کیوں نہ ہو جو ایک اچھے انسان میں موجود ہونی چاہیے. مثلا اس زمانے میں اہل مغرب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے اور یہ کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے اور وہ امانتدار ہوتے ہیں اور جو عہد و پیمان کیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. اس قسم کی باتیں ہمارے مسلمان کہتے بھی ہیں اور اس سے مرعوب بھی ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ جیسے دنیا کی ہر چیز میں انسان نے دو قسم کے معیار رکھے ہیں اور دو قسم کی حقیقتیں رکھی ہیں. اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ سامنے کچھ اور ہے اور پس پردہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. مسلمان بہت جلدی اپنا ماضی بھول جاتے ہیں، اپنی تاریخ سے ناواقف رہتے ہیں اور انہی اقوام نے اہل اسلام کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں اس کو یکسر بھلا کے اور دنیا کی چمک دمک سے مرعوب ہو کے تعریف کرنے لگتے ہیں. حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں صرف کاروبار کی اجازت کرنے کے لیے پرمٹ لے کے ہندوستان آئے تھے اور شہزادی کا علاج کامیاب کیا تھا، اس لیے بادشاہ سلامت کی نظر کرم ان پہ پڑ گئی تھی. اور وہ لوگ جو کاروبار کی اجازت لے کے ہماری سرزمین پہ آئے، اس کے بعد اس سرزمین پہ انہوں نے کس کس قسم کے ظلم روا رکھے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اسی طرح فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا اور جس طرح ان کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے دوسری اقوام جن کا فلسطین سے دور دور تک کوئی رشتہ بھی نہیں تھا، نہ وہ وہاں کی زبان بولتے تھے، نہ وہ وہاں کے رنگ و نسل کے تھے، نہ وہ وہاں کے بدو باش سے واقف تھے، صرف اس دعوے پہ کہ 3000 سال پہلے یہ جگہ ہماری تھی، کس طرح ان کو لا کے آباد کیا گیا اور آج تک وہ مسلمانوں کے اوپر قابضین اور ظالمین ٹھہرے ہیں. اور کس طرح اندلس اور الحمرا اور اسپین کے مسلمانوں کے ساتھ جھوٹ بولے گئے، ان کو دھوکہ دیا گیا اور ان کے ساتھ فراڈ کیے گئے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان بھی اپریل فول منانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آج فلانے اپریل کی تاریخ ہے اور اس تاریخ میں ہم مذاقتاً جھوٹ بولیں گے. یہ جھوٹ آپ کے بڑوں کے ساتھ بولا گیا تھا، یہ دھوکہ ہمارے آبا و اجداد کو دیا گیا تھا. تو بہرحال یہ ایک بہت لمبی تاریخ ہے. تو جب اس طرح کی اقوام کی باتوں سے اور ان کے اعمال سے جو حقیقت میں سطحی ہیں، اندر سے وہ خالی ہیں، اس سے مرعوب ہونے سے پہلے اور ان کی تعریفیں کرنے سے پہلے مسلمان کو چاہیے کہ ایک دفعہ اپنی تاریخ پہ بھی نظر ڈال لے. اور پھر اہل اسلام کے اندر بھی مسلمانوں کو خوب چوٹیں لگائی گئیں اور مسلمانوں کو خوب تکلیفیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کو گروہوں میں بانٹ دیا گیا، فرقوں میں بانٹ دیا گیا، ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا گیا اور آپس میں لڑوا کے خود حکومت کرنا ڈیوائیڈ اینڈ رول کے قاعدہ اسی قوم کا بنائے ہوا قاعدہ ہے. مثلا اگر جان کی امان پاؤں تو ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہندوستان میں جب انگریز مسلط ہوا اور اس نے مسلمانوں کے جذبہ دیکھا، ہر طریقے سے اس نے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی، سزائیں دینے کی کوشش کی، توپوں پہ باندھ کے توپیں چلائی گئیں، پھانسیاں لگائی گئیں، قتل کیا گیا، کالا پانی بھیجا گیا، جلا وطن کیا گیا، اس کے باوجود مسلمان کا جذبہ آزادی اور جذبہ جہاد اس کو وہ ختم نہیں کر سکا. تو ایک خاص سازش کے تحت ایک ایسے بدبخت آدمی کو کھڑا کیا گیا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ شکوک و شبہات پیدا کرنے لگا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ پیغمبر کی رسالت وہ میری باست تک تھی، اب وہ ختم ہو چکی اور میں اب اللہ کا نبی ہوں والعیاذ باللہ، اور اللہ کی نبی کی باتیں اگر سنی جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ پیغمبر تو ہرگز نہیں ہو سکتا، البتہ کوئی جھوٹا فاسق فاجر آدمی ہو سکتا ہے. مثلا انگریز کے خلاف جس نے جہاد کیا، اس نے کعبہ کے اندر اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کیا، یہ کیا فتویٰ ہے، کیا بات ہے؟ اور اسی طرح کچھ لوگوں کو کھڑا کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کے اسلاف اور مسلمانوں کے بڑے، ان پہ مسلمانوں کا اعتماد بڑا مضبوط ہے، تو آپ لوگ ان کی نمازوں پہ شک کرنا شروع کر دیں. جی آپ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے اس لیے آپ کی نماز نہیں ہوتی، آپ نماز میں زور سے آمین نہیں کہتے اس لیے آپ کی نماز درست نہیں ہے، اور اپنے بڑے ائمہ جن کے نام پہ ہم اپنے دینی مسائل کو حل کرتے ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں، ان کی قابلیت پہ اور ان کی صداقت پہ اعتراضات شروع کیے کہ امام ابو حنیفہ یہ کون ہے، ہم تو صرف پیغمبر کی بات مانتے ہیں، اور امام مالک یہ کیا چیز ہے، اور امام شافعی ان کے اقوال کی کیا حیثیت ہے. اس قسم کے سوالات کھڑے کیے. اسی طرح ایک قوم کو لگا دیا گیا کہ جہاد اپنی آزادی، اپنی حمیت، اپنی غیرت، ان چیزوں کو چھوڑو، بلکہ ضروری ہے کہ جلوس نکالو، ضروری ہے کہ یہ جو تمہارے مسلمان بھائی ہیں ان کو خوب گالیاں دو، اور ان کو بھی نہ چھوڑنا اور ان کے بڑوں کو بھی نہ چھوڑنا، اور آپس میں خوب لڑائی، مشکلات، اختلافات. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. یہ دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اسلام کا دین، یہ آخرت تک کے لیے کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، وہ آخری نبی اور رسول ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے فرمایا یہ انبیاء کے خاتم ہیں، یہ انبیاء کا کمال ہے، یہ انبیاء کی تکمیل ہے، اور انبیاء کی جتنی ضرورت اس کائنات میں ہے وہ اس پیغمبر کے آنے کے بعد مکمل ہو چکی ہے. آپ نبی الثقلین ہیں، یعنی جن کے بھی آپ نبی ہیں، انس کے بھی آپ نبی ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اور کمال، جب کہ چیز کمال کو پہنچ جائے تو پھر یہ قاعدہ ہے کہ اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہتی، اسی لیے اس کو کمال کہتے ہیں، اسی لیے اس کو کمپلیٹ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش اس میں نہیں ہوتی ہے. ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ ولا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی ہے، اور آپ کی بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اور آپ کے بیٹے قاسم، عبداللہ، ابراہیم، یہ آپ کے اولاد ہیں. اور صرف ابراہیم کے علاوہ باقی جتنی بھی اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بطن سے ہوئی ہے. اور صرف حضرت ابراہیم، وہ حضرت کی زوجہ محترمہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بطن سے حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی ہے. چھ مہینے کی عمر تک ابراہیم حیات رہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہے. اور چھ مہینے کی عمر میں ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور خراب ہوتے ہوتے انتقال ہو گیا. پیغمبر خود موجود ہیں، نبی آخر الزمان خود موجود ہیں، جبرائیل امین وحی لے کے آ رہے ہیں، قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، صحابہ کرام کے اسلام لانے کا سلسلہ جاری ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا ہے اس پہ ذرا غور کیجئے گا. آپ نے فرمایا الا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، اللہ ہی کا سب کچھ ہے، اور اللہ نے جو ہمیں عطا کیا اس کی مہربانی، اس کا کرم، اس کی عطا. اور اللہ نے جو ہم سے واپس لے لیا تو اپنی چیز اللہ نے واپس لی ہے، ہم اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں کسی کی موت اور حیات پہ شریعت کے احکام منطبق نہیں ہوتے، بلکہ شریعت کے احکام رسالت اور شرع کے ذریعے سے منطبق ہوتے ہیں. تھوڑی توجہ مطلوب ہے، مسئلہ سمجھ میں آئے گا. ایک احکام وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہر مسلمان کی زندگی سے ہے. مثلا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش پہ سنت طریقہ ہے کہ جانور لڑکا ہو تو دو حصے، لڑکی ہو تو ایک حصہ. یہ عقیقے کے طور پہ صدقہ کیا جائے، خود بھی استعمال کریں، رشتہ داروں کو بھی دیں، فقراء مساکین کی بھی مدد کریں، اور بچے کا نام رکھیں، بچے کے سر کے بال ہٹائیں. یہ ہے سنت طریقہ. اب یہ بچہ، اس کو نیک بخت بنانا ہے، اس کو اپنے بڑوں اور علماء اور اسلاف کی حیات کی برکتیں دینی ہیں، تو یہ بھی ثابت ہے کہ ایک اپنے قوم کے بزرگ نیک آدمی اللہ کے ولی کے پاس چلے جائیں اور اس کی گھٹی بچے کو دے دی جائے تاکہ بچہ اس کے آثار کا حامل ہو جائے. ہمارے علماء اور بڑوں نے اس پہ عمل کیا ہے. اور اسی طرح یہ بچہ اب جوان ہوگا، اس کا نکاح ہوگا، نکاح پہ پھر شریعت کے حکم موجود ہیں. ولیمہ ہوگا، ولیمے میں شریعت کے حکم موجود ہیں. اس کی اولاد ہوگی، اس کے لیے شریعت کے حکم موجود ہیں. جب تک کہ اس کی زندگی چل رہی ہے، شریعت کے احکام اس کے اوپر متوجہ ہو رہے ہیں. لیکن جس دن یہ شخص انتقال کر گیا اور مر گیا، تو ظاہر بات ہے کہ حادثہ انتقال ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اور انسان کی ایک طویل عمر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اس کی حقیقت بدل جاتی ہے، اور جس چیز کا خدشہ ہوتا ہے، جس کا خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی ہر وقت اندیشے میں ہوتا ہے، وہ اندیشہ آ پہنچا ہے. جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا. اب شریعت مطہرہ کہتی ہے اس کا احترام ضروری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، نیک آدمی ہے تو اس کو جلدی جنت کی طرف لے کے جاؤ، برا آدمی ہے تو اپنی کندھوں سے اس کا بوجھ جلدی ہٹاؤ. ہر صورت میں اس کا احترام یہ ہے کہ اب شریعت نے جو اس کے لیے جگہ متعین کی قبر کی، وہاں جلد سے جلد اس کو پہنچا دیا جائے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بس ختم. تین دن تک شریعت مطہرہ میں اس کی نیکیاں یاد کیجئے، اس کے لیے دعا کیجئے، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھیے اور ان کی امداد کیجئے. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه شغلهم الموت. آل جعفر کے لیے کھانا بناؤ، اس لیے کہ آل جعفر کو موت کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے. آج کل کے زمانے میں ویسے لوگ بہت آئیں گے اور آ کے تماشا دیکھیں گے، لیکن جو ہماری شریعت کے احکام ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اہل میت کی امداد اور ان کی نصرت تو دور کی بات ہے، آپ ان کے لیے کوئی چیز رکھیں گے، کہتے ہیں نہیں جی میت میں ہم نہیں کھائیں گے پیئیں گے، تو آپ خود تو خیر کا کام نہ کر سکے، ہمیں جو خیر کا کام کی اللہ نے توفیق دی وہ بھی نہیں مانتے، اور بیٹھے رہیں گے اور کافی دیر بیٹھے رہیں گے، اور جی بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا، لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے اللہ جانے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی انتقال فرما گئے. اسی طرح بخاری شریف میں دیگر صحابہ کے بارے میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے گئے اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اللہم اغفر له, اے اللہ اس کی مغفرت کیجئے. اور اس کے بعد جو شریعت کے اس سے متعلق احکام ہیں, خصوصاً وراثت کے, خصوصاً اولاد کے, خصوصاً اس کے ترکہ کے, خصوصاً اس کی وصیت کے, یہ احکام پورے کر لیے جائیں, ان کا احترام کر لیا جائے اور بس شریعت کے احکام مکمل ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد ہر سال ان کی برسی منائی جائے گی اور ان کا چہلم منایا جائے گا اور ان کا فلانا منایا جائے گا اور اب یہ ہوگا اور اب کنڈے ہوں گے. یہ احکام کہاں سے آئے ہیں؟ یہ احکام ایک قوم کی خاص شرارت کے تحت مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے ڈالے گئے ہیں. اور اسی طرح حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن سورج بھی گرن ہوا اور اس رات کو چاند بھی گرن ہوا ہے. لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے, آپ کے جگر کے ٹکڑے ابراہیم کا انتقال ہوا ہے, اس لیے سورج بھی ان کے غم میں نڈھال ہے اور چاند بھی ان کے غم میں غمزدہ ہے, اس لیے دونوں گرن ہو چکے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی, آپ نے صحابہ سے کہا, ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ, چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اللہ کی قدرت کی علامات میں سے علامت ہے, اللہ کی قدرت کے کرشموں میں سے کرشمہ ہے. وَهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ, اور یہ کسی کے مرنے پہ گرن نہیں ہوتے, وَلَا لِحَيَاتِهِ, اور نہیں کسی کے زندہ ہونے پہ ان کو کوئی فرق پڑتا ہے. العین تدمعو, آنکھ بہ رہی ہے یعنی آنسو آ رہے ہیں. والقلب يحزن, اور دل بہت غمگین ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ, اور ابراہیم آپ کی جدائی کا غم بہت ہے. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا, لیکن ہم نہیں کہیں گے مگر وہی کہیں گے جس پہ ہمارے رب راضی ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا صاحبزادہ, علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں, آخری نبی ہیں, اور آپ کے بعد رسالت اور بعثت کے دروازے بند ہو چکے ہیں. کسی قسم کا کوئی نبی کوئی شائبے میں بھی, خواہ وہ ذلی بروزی ہونے کا یا مسیح موعود ہونے کا یا نبی قرب زمان ہونے کا دعویٰ کرے, کسی قسم کا 100 میں سے 99.9 کے علاوہ بھی ان گنجائش نہیں ہے. اس لیے یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ آپ کی اولاد, وہ اگر لڑکے ہوں تو ضروری تھا کہ نبی کا بیٹا پھر نبی ہو, جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق نبی تھے, حضرت اسماعیل نبی تھے, اور اسحاق کے صاحبزادے یعقوب نبی تھے, اور یعقوب کے صاحبزادے یوسف نبی تھے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. اب ایک طرف یہ تعلیمات ہیں, اور کتنا شدید صدمہ ہے, کتنا شدید غم ہے, لیکن اس کے باوجود ابراہیم کی یاد میں کوئی چہلم نہیں کیا گیا، کوئی تیجا نہیں منایا گیا، کوئی برسی نہیں منائی گئی، اور کوئی جلوس نہیں نکالا گیا، کوئی ماتم نہیں کیا گیا، اور ہر سال اس کو یاد کر کے مجلسوں میں آہوزاری کر کے رویا نہیں گیا ہے. یہ مسئلہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری شریعت کے احکام وہ بڑے کامل احکام ہیں، اور ہماری شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مسلمانوں کی رہنمائی رکھی ہے اس میں افراد کے فرق سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں تک مسئلہ رہا کہ فقہ کے مسائل کیسے استنباط کیے گئے اور کیسے ان پہ عمل کرنا شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہمارے ائمہ کرام نے شریعت کی تشریح کی ہے، اس لیے کہ ہر میدان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں، اور ہر فیلڈ میں جو لوگ زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، یہ دنیا کا قانون ہے کہ ان کی بات کا وزن ہوتا ہے، ان کی بات وہ عوام کے اوپر بھاری ہوتی ہے، اور ان کی حکم اور ان کی باتوں پر اگر عمل کر لیا جائے تو تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نقصان سے بچ جائیں گے، آپ غلطی سے بچ جائیں گے، اور آپ حادثے سے بچ سکیں گے. اور خواہ وہ طبی شعبہ ہو تو بڑے سے بڑے ڈاکٹر کی بات رکھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، بڑے سے بڑا انجینئر اور بڑے سے بڑا وکیل اور بڑے سے بڑا قانون دان، اس کے پانچ منٹ کے لیے آدمی زور لگاتا ہے کیونکہ اس کا مشورہ بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے. تو ایک یہ دین ایسا آیا ہے کہ اس دین میں ہر آدمی اپنی مرضی چلائے. اگر ایسا ہوتا تو صرف قرآن کریم کعبہ کی چھت پہ نازل ہو جاتا، جبرائیل امین آ کے اعلان کر دیتے کہ کتاب آ چکی ہے، آ جاؤ، اپنی اپنی کاپی لے جاؤ، پڑھتے رہو اور سیکھتے رہو اور عمل کرتے رہو. حالانکہ شریعت میں ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ کتاب بعد میں نازل ہوئی ہے، اور پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تربیت کی گئی ہے. وقت لبثت فیکم عمرا من قبلی، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ان سے کہ میں تو تمہارے درمیان میں بڑا ہوا ہوں، اور میں تو تمہاری قوم کا بندہ ہوں، اور میں تو اسی سرزمین پہ 40 سال کے عرصے تک رہا ہوں، آج تک کوئی جھوٹ بولا ہو، کوئی غلط بات کی ہو، کوئی وعدہ خلافی کی ہو، یا کسی کے بارے میں ظلم کا مرتکب ہوا ہو، ناانصافی کی ہو، کوئی ہرگز کہہ نہیں سکتا. اور پھر کسی سے پڑھا ہو یا کسی جگہ داخلہ لیا ہو، لکھنا سیکھا ہو، شاعری سیکھی ہو، ادب سیکھا ہو، زمانہ گواہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی مجالس میں شرکت بھی نہیں کی ہے. اور اس کے بعد آپ پہ ایسی کتاب کا نزول، قرآن کریم، اور آپ کی اسوہ حسنہ، آپ کی سنتیں، یہ عین دین ہے، یہ عین آپ کا معجزہ ہے، یہ آپ کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے. اگر نہیں مانتے تو لاؤ پھر کوئی سامنے مثال دو، کوئی ایگزامپل پیش کرو کہ کوئی انسان آپ کے علاوہ بھی ایسا ہوا ہو، اور قرآن کریم کی کوئی ایک سورت، کوئی ایک آیت لا کے دکھاؤ، تب پتہ چلے گا کہ ہمارا دین برحق ہے یا نہیں ہے. کہتے ہیں مسیلمہ کذاب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی تھی، اور اس نے اپنی طرف سے کچھ آگے پیچھے الفاظ لگائے، اور اس نے کہا کہ مجھ پہ بھی کتاب نازل ہوتی ہے، اور الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل ولہو ذنب. یہ اس نے جب یہ الٹی سیدھی باتیں لکھوانا شروع کی تو اس کی ایک کنیز تھی، وہ کنیز نے جب لکھنا شروع کیا تو کہا یہ آپ کیا لکھوا رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ کلام ہے، مجھ پہ نازل ہوا ہے. تو کنیز نے کہا کلام و کیلا انو علیکہ، یہ کلام تو خود آپ پہ لعنت کر رہا ہے، یہ کیسا کلام ہے؟ تو یہ قرآن کریم بہت بڑی کتاب ہے، اور قرآن کریم کی تعلیمات برحق ہیں، اور قرآن کریم آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں موجود ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ صرف اس احسان پہ ہم ساری زندگی سجدے میں رہیں، اس احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ جو موجودہ حالات یا موجودہ مسلمانوں کا زوال ہے یا موجودہ مسلمانوں کے لیے تکالیف ہیں، یہ ہمارے دین سے دوری کا باعث ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آزمائشیں آتی ہیں، اور بغیر آزمائش کے کامیابی، بغیر آزمائش کے بڑا مرتبہ، بغیر آزمائش کے بلند مقام، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا خصوصی کلمات کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلمات پورے کیے، اس امتحان میں حضرت پاس ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے انعام فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم نے آپ کی ٹریننگ کر دی، ہم نے آپ کی آزمائش کر لی، اب آپ کو انعام کے طور پہ امام بنایا جا رہا ہے۔ افحسب الذین کفروا، اور یہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، ان یسبقونا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے بھاگ جائیں گے، ہم پہ غالب آ جائیں گے، ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ فرمایا قرآن کریم نے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ام حسب تو من تدخل الجنہ، اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت پہنچ جاؤ گے۔ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، اور اللہ تبارک و تعالی تم میں سے واضح نہیں فرمائیں گے ان کو جو دین کے لیے قربانی دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور ان کو جو کوئی بھی کام نہیں کرتے، اور ان کو جو صبر کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں بہت ہی زیادہ مشکل حالات ہیں، اور ایک آسمانی وبا ہے، ایک آفت ہے، سیلاب کی صورت میں، پانی کی صورت میں، اور ہماری قوم کے غریب افراد، کسان، مزدور، جانور پالنے والے اور پودے اگانے والے، وہ غریب بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں ہیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزوں کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صلی اللہ العافیہ، حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ آپ حضرات اپنی دعا میں اللہ سے عافیت مانگنے کو لازم کیجئے۔ یہ جو آپ صحیح سلامت موجود ہیں، آپ کا گھر صحیح سلامت موجود ہے، آپ کے بچے خیر خیریت سے ہیں، آپ کا کام کاج برائے ضرورت چل رہا ہے، بس یہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی چیزیں سے تو دل نہیں بھرتا ہے، ایک اس کو سونے کا جنگل دے دیا جائے تو وہ دوسرے جنگل کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، یہ انسان کی طبیعت۔ اس لیے اللہ سے عافیت مانگی جائے تو عافیت بہت بڑا خزانہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں بیٹھ کے دعا کر رہا تھا، اور دعا میں اس نے اللہ سے نعمتیں مانگی، لیکن وہ مخصوص چیزوں کے اوپر تھا، یعنی کہ اے اللہ جنت میں فلاں محل مجھے دے دیجئے، اور وہ سفید رنگ کا محل مجھے دے دیجئے، اور وہ فلاں خاتون سے میرا نکاح کر دیجئے۔ کرتے کرتے اس نے دعا میں کہا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں آپ سے عفو اور عافیت مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنار وجہہ، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، خوشی کے آثار آئے، اور آپ نے فرمایا اب اس بندے نے صحیح دعا مانگی ہے۔ اور دوسری بات کہ یہی ہمارے مسلمان بھائی جو تکلیف کا شکار ہیں، اور جن کے گھر اور جن کی فصلیں اور جن کے جانور پانی میں بہہ گئے، ان کو بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا۔ کون سا وہ غلط کام ہے نہیں ہے جو ان جگہوں میں نہیں ہوتا ہے؟ کون سے وہ گناہ نہیں ہیں جو ہمارے دیہی علاقوں میں جائز نہیں سمجھے جاتے، جہالت کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے اخلاقیات ہیں، اور اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا کے اور اس کے بعد لوگوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، وہ تو اعمال اس کے آتے ہیں جواب میں۔ تو منکر قانون مکافات عمل تھا، تو منکر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کا خواستہ یہ اچھا ہوا ہے، لیکن آخر کوئی وجہ ہوگی۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، قرآن کریم کہتا ہے اللہ ایک ذرے بھر بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو اللہ کی طرف سے اگر یہ آزمائشیں آ رہی ہیں، اگر یہ امتحانات آ رہے ہیں، اگر یہ مشکلات آ رہی ہیں، تو ہمیں دونوں پہلوؤں پہ غور کرنا ہوگا۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم بہت بڑے ظالم ہیں، اے اللہ آپ سے معافی چاہتے ہیں، اللہ آپ سے عافیت مانگتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے اور یہ مشکلات ہم سے اٹھا لے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی دعا کرے۔ اور دوسرا کہ یہ جو حادثہ پیش آیا ہے، یہ جو تکلیف پیش آئی ہے، آخر اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اسباب کے درجے میں بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ وَاعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن کریم کہتا ہے جو دنیا میں عزت پانے کے طور طریقے ہیں، اس کو دین کے دائرے میں رہتے ہوئے حاصل کرنا مسلمان کے لیے فرض ہے۔ یہ پہلی دفعہ سیلاب نہیں آیا ہے، میری تو چھوٹی سی عمر ہے، آپ حضرات میں اللہ کے فضل سے بڑی بڑی عمر کے حضرات بیٹھے ہیں، کیا کیا ہم نے ان کو روکنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ کون سے بند بنائے، کون سے ڈیم بنائے، کون سے انتظامات کیے؟ حاشا وکلہ، میں سمجھتا ہوں یہ بھی چلا جائے گا، اور ہمارے حکمرانوں کے اخلاق آپ جانتے ہیں، وہ تو ایک روٹی ہمارے منہ سے چھیننے کے لیے تیار ہیں، وہ ہمارے لیے کہاں انتظامات کریں گے، نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا پہلو وہ روحانی پہلو ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں اذان دی جاتی ہے، جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، جہاں روزے رکھے جاتے ہیں، وہاں بھی تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں جب قوم کے مجموعی اخلاق اور مجموعی اعمال اللہ کے حکم کے خلاف ہو جائیں، تو پھر اس قوم میں پیغمبر بھی موجود کیوں نہ ہو، فرشتے آ کے کہتے ہیں حضرت آپ نکلیے اور جلدی نکلیے، ٹائم نہیں ہے۔ ولما آل لوط المرسلین، حضرت لوط کے پاس فرشتے آئے اور کہا حضرت نکلیے اور گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے نہیں جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، حضرت ابراہیم نے باقاعدہ روکنے کی کوشش کی، قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے عذاب کو روک نہیں سکے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بغداد کے پیران پیر اور اجمیر کے ہمارے حضرت اور حضرت فرید گنج شکر، وہ آپ کی بلاؤں کو روکیں گے، آپ کی مشکلات کو روکیں گے، ان کو ذرا یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے کی لاش حضرت کی گود میں موجود ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل غمگین ہے، لیکن آپ نے کہا اللہ کی جو رضا ہو، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اعمال اور افعال اتنے زیادہ گر چکے ہیں؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ دنیا کے نظام میں بھی ہم کمزور پائے گئے اپنی کرپشنوں کی وجہ سے، اپنی دو نمبریوں کی وجہ سے، اور روحانی نظام میں بھی ہم سفر ہو گئے، تو ایسی قوم پھر کہے کہ ہماری ترقی نہیں ہوتی، ترقی کے لیے محنت کرنی پڑے گی، ترقی کے لیے صادق ہونا پڑے گا۔ اور خدا کی قسم میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں، آپ دنیا کو چھوڑیے، اللہ کے ساتھ سچے ہو جائیے، اللہ سے یہ تحیہ اور ایفا عہد کر لیجئے کہ آج کے بعد میں نے اپنے رب کے سامنے اپنے مکر و فریب اور اپنے جھوٹوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو کیسا بہتر کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو، خود بھی دین کی شریعت کے دائرے میں رہو، جتنا بڑا غم آ جائے، جتنا بڑا حادثہ آ جائے، اس کے بدلے میں یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں پہ چڑھ دوڑیں اور آپ لوگوں کے خلاف جلوس نکالنا شروع کر دیں، بلکہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، شریعت مطہرہ نے اس کے طریقے مقرر کیے ہیں، اور جو لوگ بچ گئے وصابروا، وہ ان کی مدد کریں، وہ ان کی ہیلپ کریں، وہ ان کو حوصلہ دیں، وہ ان کی ہمت بڑھائیں، ورابطوا، اور انتظامات مکمل کریں، جنگ کے انتظامات، حملے کے انتظامات، دفاع کے انتظامات، اور یہ ساری چیزیں دفاع میں آتی ہیں. آج کہتے ہیں کہ بلوچستان کا رابطہ ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، تو یہ ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے یہ سارے سلسلے پیش آ رہے ہیں. کون سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری، گلہ بھی ان سے ہوتا ہے، محبت جن سے ہوتی ہے. یہ ہمارا وطن عزیز، ہماری سرزمین ہے، اللہ نے ہمیں کلمہ طیبہ کے نام پہ دی ہے، ہمیں اس کی شکر کرنا چاہیے، ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے. اور میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ تعالی ایک تاریخ کو مزار قائد پہ بہت بڑا تاریخی ایک اجتماع ہو رہا ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر انتظام. آج کل کچھ لوگوں نے دوبارہ سے شرارت شروع کی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصدق الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سید الشفعاء یوم الدین، ان کے رسالت پہ کچھ لوگ ڈاکہ ڈالنے کے پرانے ڈاکو دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ حضرات کو کام بھی کیجئے، کوشش بھی کیجئے، اور حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو ہندوستان کے سب سے بڑے عالم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، جس کسی نے ختم نبوت کے لیے زندگی میں تھوڑا سا وقت لگا لیا، میدان حشر میں آ کے مجھ سے ملے، میں اس کی شفاعت کی سفارش کروں گا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کرے. ہمارے بھائی جو اس وقت بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے بارش میں بیٹھے ہیں، ہماری دعائیں ان کے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آزمائش ختم کرے، اور ان کے نقصانات کے بدلے میں ان کو بہترین مداوا عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات جوابات سن رہے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ نمازی کا احترام کریں، ان کے سامنے بیٹھے نہ، ان کے سامنے سے گزرے نہ، جہاں موجود ہیں امید ہے آواز آئے گی. سوال پوچھا ہے، کیا گاڑی خریدنے کے لیے ٹوکن کے طور پہ پیسے لینا جائز ہے؟ اگر گاہک گاڑی نہ خریدے تو پیسے ضبط کرنا اور استعمال کرنا کیا جائز ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ بات کلیئر کرنی ہوگی کہ آپ جو ٹوکن دے رہے ہیں یہ کس چیز کا دے رہے ہیں. آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ٹوکن جو آپ نے دیا ہے یہ گاڑی کے قیمت کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ عموماً مارکیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ ٹوکن دیتے ہیں وہ قیمت کا حصہ ہوتا ہے، یعنی آپ نے رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ یہ چیز میں خریدنا چاہتا ہوں، اور یہ بیانہ ابھی آپ لے لیں اور باقی پیسے میں آپ کو کچھ عرصے میں دے دوں گا. اور یہ ایک طرح سے پابند ہوتا ہے بیچنے والا کہ وہ اب انہی کو یہ چیز دے گا، کسی اور کو نہیں دے سکتا. وہ اگر کسی وجہ سے یہ بے نہیں ہو سکی، یہ ڈیل نہیں ہو سکی، تو کس جواز کی وجہ سے بیچنے والا گاڑی کی قیمت کا ایک حصہ روک رہا ہے؟ عموماً علماء کرام منع کرتے ہیں، اور یہ غلط رواج ہماری مارکیٹس میں رائج ہو چکا ہے کہ چیز لی یا نہیں لی لیکن پیسہ جو آپ سے گیا وہ تو گیا، اور وہ تو ایسے آدمی کے پاس گیا ہے کہ وہ مر جائے گا لیکن پیسے واپس نہیں دے گا. یہ کون سی امانت داری ہے اور یہ کون سا بزنس ہے؟ ہاں، من اقال مسلما اقال اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے جس کسی نے مسلمان کے ساتھ سودا ختم کیا، پورے پیسے واپس کیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی فرمائیں گے اور اس کے ساتھ درگزر فرمائیں گے. اتنی بڑی فضیلت ہے. البتہ علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ آج کل کیونکہ زمانہ ایسا ہے کہ ہر آدمی دھوکہ دہی کا یا تو کرتا ہے یا شکار ہو جاتا ہے، تو مارکیٹ کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے جو ٹوکن لیا جاتا ہے اس کی اجازت ہے، لیکن پہلے سے یہ بات طے ہو جائے کہ اگر آپ نے یہ چیز نہیں خریدی تو پیسے واپس ہم آپ کو نہیں دیں گے، تو گنجائش نکلتی ہے، ورنہ واپس کرنے کے پابند ہیں۔ پوچھا ہے کہ قسطوں کے کاروبار کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائے، کیا کاروبار کرنا جائز ہے کہ نہیں، اگر ہے تو سود کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ دیکھیے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ قسطوں کا کاروبار ایک نہیں ہے، ہزاروں تک شکلیں بنتی ہیں قسط کے کاروبار کی، اور قسطوں کے کاروبار میں یہ یاد رکھیے گا کہ قسط کے دیر سویر ہونے سے رقم میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ اگر رقم میں فرق آ رہا ہے، جیسے آج کل ہمارے اور آپ کے نام نہاد اسلامی میزان بینک اور فلانا بینک، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ رقم دیں گے، اور اگر آپ نے ٹائم پہ رقم نہیں دی تو یہ آپ کے اوپر جرمانہ لگے گا، جو صدقہ ہے۔ یہ دنیا میں پہلا صدقہ ہے جو جرمانے کے طور پہ لگتا ہے۔ یہ تو شریعت لگاتی ہے، دم لگاتی ہے، اگر کسی نے حرام میں جنایت کی ہو، کسی نے حج کے اندر غلطی کر لی ہو۔ میزان بینک کون ہوتا ہے کسی کے اوپر جرمانے صدقے کی صورت میں لگانے والا؟ یہی ہمارا ان کا اختلاف ہے کہ آپ جو شریعت کی اصطلاحات فائنینشل ٹرمز میں یوز کر رہے ہیں، یہ یہاں فٹ نہیں ہوتی ہیں۔ یہ اصل میں کہیں اور سے اٹھا کے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کا وہ مشہور جملہ کہ گٹر لائن کا پانی گھر پہ آپ لے آئے اور کہیں کہ یہ آب زمزم ہے، اس پہ لکھ دیں، اس پہ لکھنے سے وہ کبھی بھی آب زمزم نہیں بنے گا، وہ گندگی اصل گندگی ہی ہے۔ تو قسطوں میں کہتے ہیں کہ رقم متعین ہونی چاہیے، وقت متعین ہونا چاہیے، شے متعین ہونی چاہیے، اور چیز کے اوصاف متعین ہونے چاہیے، اور اس کے خد و خال متعین ہونے چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ جو چیز خریدی جا رہی ہے بس اسی کا تعین کر لیا جائے کہ یہ چیز اتنے دنوں میں آپ پیسے دیں گے تو آپ کو ملے گی۔ البتہ کیش میں اور قسطوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ فتاوی عالمگیری میں 400 علماء کرام اور انزیب عالمگیر کی نگرانی میں جنہوں نے فتاوی لکھے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ البتہ نقد میں اور قسطوں میں فرق کرنا جائز ہے، اس لیے کہ نقد میں آپ کو فوری طور پر پیسے مل رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کچھ رعایت کریں گے، اور قسطوں میں آپ ان کو وقت دے رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ رعایت کے پابند ہیں، وہ آپ کو مارکیٹ سے کچھ پیسے زیادہ دے، آپ مانگیں وہ دیں گے آپ کو۔ شریعت میں اس کی اجازت ہے نقد اور قسط کے فرق میں، لیکن باقی شرائط وہ بہت زیادہ حساس مسئلہ دیکھنے پڑیں گے۔ پہلی مرتبہ خاتون کو نفاس کا خون 40 سے کم دن پر بند ہو جائے تو خاتون کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، نفاس کا کم سے کم وقت کوئی متعین نہیں ہے۔ اگر کسی خاتون کا بچہ ہو جائے اور وہ 10 منٹ بعد اور 5 منٹ بعد اس کا خون بند ہو جائے تو یہ اس کا نفاس تھا، ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ خاتون معتادہ ہے یا معتادہ نہیں ہے۔ معتادہ کہتے ہیں جس کی پہلے سے عادت معلوم ہو، اور غیر معتادہ جس کی پہلے سے عادت معلوم نہ ہو۔ اگر پہلے سے عادت معلوم ہے اور وقت سے پہلے خون ختم ہو گیا ہے تو انتظار کریں، اور شوہر کو بھی اس کے پاس جانا جائز نہیں ہے، البتہ وہ وضو بھی کر لے اور وہ روزہ بھی رکھے، وہ نماز بھی پڑھے، اور یہ خوف موجود ہے کہ اچانک خون دوبارہ آئے گا۔ اور اگر غیر معتادہ ہے تو پھر اس کے لیے بھی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت گزر جائے اور اس کو یہ بات کا یقین ہو جائے کہ اب مزید خون نہیں آنے والا، تو اس کے لیے سارے وہ احکام جائز ہو جائیں گے جو ایک صحت مند خاتون کے لیے جائز ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ تفصیلی ہے، دارالافتاء سے رجوع کیجئے۔ پوچھا کہ گھر سے باہر نکلتے وقت کون سا پیر پہلے باہر رکھنا چاہیے، کیا یہ مسئلہ ہے؟ دیکھیے، گھر سے باہر نکلتے وقت اگر گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے آپ سیدھا دایاں پاؤں داخل کر رہے ہیں تو باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر نکلے گا پہلے۔ جیسے مسجد ہے، مسجد کے اوپر آپ قیاس کر لیں اس کو، اور دعا پڑھیے بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ توکلنا۔ اسی طرح جب داخل ہوں گے بسم اللہ دخلنا وعلی اللہ توکلنا، اور یہ تمام سنت طریقے ہیں، اس لیے اس میں احتیاط کی جائے تو بہتر ہے۔ پوچھا ہے کہ کیا خلافت راشدہ کا معاشی نظام کیا تھا؟ خلافت راشدہ کا معاشی نظام اسلامی نظام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ میں یہ اعلان کیا تھا کہ جو ضروری خرید و فروخت کے مسائل نہیں جانتا، اس آدمی کو مدینہ کے بازاروں میں تجارت کی اجازت نہیں ہے، اس لیے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی مسلمان کے عبادت جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے اسی طرح خرید و فروخت بھی اگر آپ شریعت کے مطابق کریں گے تو آپ نے جو دیکھا ہوگا حصول رزق عین عبادت ہے، وہ اس لیے ہے کہ آپ اس کو شریعت کے قاعدے قانون کے مطابق کریں گے، اگر شریعت قاعدے قانون کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ گناہ بن جاتا ہے. ایک شخص نے کہا کہ مجھے 1 لاکھ کا کوئی چیز خرید کر دو اور چیز مجھے حوالے کر دو تاکہ میں کسی اور پہ بیچ دوں، تو 1 لاکھ میں جب تک واپسی نہیں کروں گا اس وقت تک روزانہ 1000 روپے دوں گا، اس 1 لاکھ کے علاوہ تو کیا یہ 1000 روپیہ دینا مجھے بظاہر جائز نہیں لگ رہا. کس چیز کے 1000 روپے دے رہا ہے یہ؟ کیا چیز کی قیمت کے پیسے دے رہا ہے؟ اگر قیمت منہا کر رہا ہے تو پھر اجازت ہوگی، اور اگر قیمت منہا نہیں کر رہا صرف یہ چیز اپنے پاس رکھنے کے پیسے دے رہا ہے تو یہ شریعت میں اس طرح جائز نہیں ہے. باقاعدہ کرائے کی خرید و فروخت ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے جو مال آئے اس مال کو شریعت جب تک کہ جواز نہیں ہوتا قبول نہیں کرتی ہے. سود بھی اسی لیے حرام ہے کہ سود میں آپ کا مال گیا اور وہ واپسی پہ بڑھ رہا ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ آپ نے رسک لیا، نہ آپ نے مضاربہ کیا، نہ آپ نے کاروبار کیا، نہ آپ نے بزنس کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ مرے یا جیے آپ کے پیسے ڈبل ہونے ہی ہونے ہیں. شریعت مطہرہ اس کو نہیں مانتی، اس لیے اللہ نے کہا جو سود کی خرید و فروخت کرے گا تو وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. پوچھا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کیا ان سے لین دین ہے یا ان کے ساتھ روافظ کے بارے میں پوچھا ہے. دیکھیے لین دین تو نصارہ اور یہود سے بھی جائز ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، سورہ ممتحنہ کے دوسرے رکوع میں آپ تفسیر دیکھ لیں اردو کی، کوئی انشاءاللہ آپ کو احکام معلوم ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین. نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ایک معصوم بچہ ہے، عیسیٰ نام ہے اس کا، اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آئی سی یو میں ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، اس کو عافیت دے. اس کے والدین جو عمل کر رہے ہیں، سات گائیں اس کی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل قبول کرے اور بچے کو صحت دے. اسی طرح ہمارے سمیع الحق کے کچھ رشتے دار پانی کے ریلے میں بہ گئے، شہید ہو گئے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو شہداء سعداء بنائے، اور پورے ملک میں جہاں جہاں لوگوں کو مشکلات ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ غیب کے خزائن سے مدد کرے. ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب کرے. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے حق میں دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے. جامعہ احسن المدارس جہاں تعمیر جاری ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ وہاں کے تمام معاملات میں ہماری مدد فرمائے، نصرت فرمائے، تاکہ قیامت اس ادارے کو توحید اور سنت کا مرکز بنائے. فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین. ہمارے طلباء کے سہ ماہی امتحان شروع ہو چکے ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ طلباء کو کامیاب کرے، ہمارے امتحانی مراحل کو کامیابی کے ساتھ خیر و عافیت سے تکمیل تک پہنچائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.